اصطلاحی کا مطلب وہ مومن کے مقابلے میں کافر، اور ایک ایمان میں آ کر کفر کے جیسے کام کرنا. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان نہیں مانتی. لو احسنت، اگر تو احسان کرتا رہے، الى طرف احداهن، ان میں سے کسی ایک کے، الدہر، سارا زمانہ دی، پوری زندگی دی، ثم رأت، پھر وہ دیکھ لے، من کا، تجھ سے، شیئا، کوئی چیز، یعنی کوئی خامی تیری، قالت، کہے گی، یا کہتی ہے، ما رأیت، نہیں میں نے دیکھا، من کا، تجھ سے، خیرا، کوئی بھلائی، قط، تو کبھی بھی، سب بھلائیوں کو پانی پھیر دے گی. بڑی سخت حدیث ہے. بہت ساری عورتیں اس حدیث کو سن کر بڑی ناراض ہوتی ہیں. ان کی یہ ناراضگی انہیں فائدہ نہیں دے گی. کس سے ناراض ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے یہ بات کیوں فرمائی؟ اس جگہ سے ناراض ہونے کی بجائے ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لے لینا چاہیے. اگر ہم ایسا کام نہیں کرتی تو ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی فرمائی ہے، ہماری بھلائی کی ہے، کہ ہم کو بتا دیا کہ یہ کام اچھا نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ کوئی شخص کسی پر احسان کرے اور وہ اس احسان سے ناشکری کرے. اب اس کو دوبارہ ذرا دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی. اس سے یہ نہیں کہ مرد تھے ہی نہیں، مرد بھی تھے، لیکن عورتیں ذرا زیادہ نظر آئیں. اور ان کا گناہ کیا تھا؟ یکفرنا، کہ کفر کرتی تھی. قیل یکفرنا باللہ، آپ سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی تھی، یعنی کافر عورتیں؟ فرمایا نہیں. یکفرن العشیر، عشیر عین شین ریا، معاشرت اسی سے ہے. عشیر شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویکفرن الاحسان، اور شوہر کی خاص طور پر احسان نہیں مانتی، یعنی اس کی بھلائی اور اس کا جو احسان ہوتا ہے ایک عورت کے اوپر کہ وہ کما کر لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ لا کے عورت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور ساری زندگی احسان کرتا رہے، تو پھر اگر عورت کو ایک بات بری لگے شوہر کی تو اس کی پچھلی ساری نیکی پہ پانی پھیر کے زبان سے یہ کہہ دیتی کہ میں نے تجھ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تم نے میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا. حالانکہ اگر وہ غور کرے تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت، کیونکہ اسلام نے تو جہیز لانے کو نہیں کہا، اگر ایک عورت خالی ہاتھ بھی شوہر کی طرف آتی ہے اور سارا گھر اور بہت ساری سہولیات اور زندگی گزارنے کی نعمتیں جو اس کو میسر آتی ہیں، یہ شوہر کی کمائی کے بدلے میں ہی آتی ہیں. اس کی محنت اور اس کے خون پسینے کے نچوڑ. ایک مرد جب ساری زندگی پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر جاب کرتا ہے یا کوئی تجارت کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، تو جو کچھ بھی کرتا ہے تو وہ خود تو اپنی ذات میں اکیلا ہی ہوتا ہے. تو لا کے جب وہ دیتا ہے عورت کو، عورت اپنے اوپر، بچوں پہ، گھر پہ، جدھر جیسا چاہے خرچ کرتی ہے، اور پھر کیونکہ شوہر بھی ایک انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی، انسان کمزور ہے، پھر اگر اس سے توقعات اس کی پوری نہیں ہوتی تو جو اس نے احسان کر رکھا تھا اس کے بھی انکار کر دیتی ہے. اس چیز کو ناپسند کیا گیا اور اس چیز سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر ان الفاظ سے تو لازمن بچنا چاہیے، خواہ شوہر کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، کہ تو نے مجھ پہ کبھی کوئی احسان نہیں کیا، میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی. ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ کتاب الایمان میں اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان کا جو اپوزٹ ہے کفر، اب اس کی بات ہو رہی ہے. اور کفر کے بھی پھر درجات ہیں، ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے اور ایک عملی کفر ہوتا ہے. یہ عملی کفر کی نشانی ہے، اعتقادی کفر نہیں. یعنی ہو سکتا ہے ایک عورت کلمہ بھی پڑھتی ہو اور پھر ایسا کام کرتی ہو، تو اسی لیے اس کفر کو ناشکری کہا گیا، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی یہی شک ہوا نا کہ ایکفر، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کہ نہیں اعتقادی کافر ہے. فرمایا نہیں، اعتقادی نہیں، عملی ناشکری کا شکار ہے. باب المعاصی، کے گناہ، من امر الجاہلیت، جاہلیت کے کام ہے. جاہلیت کا لفظ اسلام کے اپوزٹ بولا جاتا ہے. اسلام ایک روشنی کا نام ہے، علم کا نام ہے، جبکہ جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھا، لا علمی کا دور تھا، ظلمات اور اندھیروں کا دور تھا. بلا یکفر، اور نہ کافر کہا جائے گا، نہ تکفیر کی جائے گی، صاحبہا، اس کے کرنے والے کو، بے ارتکابہا، ان کے ارتکاب سے. کس کے ارتکاب سے؟ امور جاہلیت کے ارتکاب سے. الا بالشرک، ہاں اگر وہ شرک کا ارتکاب کرے تو. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، انکا بے شک تو، امرؤن ایک شخص ہے، فی کا تجھ میں، جاہلیتن جاہلیت ہے، جہالت ہے. وقول اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، ویغفر اور بخش دے گا، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے. وان طائفتان اور اگر دو گروہ، من المومنین مومنوں میں سے، اقتتلوا جھگڑ پڑے لڑ پڑے، فاصلحوا تو صلح کرا دو، بینہما ان کے درمیان، فسماہم تو نام رکھا ان کا بھی، المؤمنین مومن. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو وہ باب باندھتے ہیں کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ ہے عنوان اس باب کا، کہ گناہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں. اور پھر جو جاہلیت کے کاموں میں سے کوئی کام کر لے اسے کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں شرک، اگر وہ شرک اختیار کرتا ہے تو پھر اسے کافر کہا جا سکتا ہے، لیکن شرک کے علاوہ اگر اس سے کوئی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا. کیا دلیل ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی کو کہا تھا کہ انکا امرؤن فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا شخص ہے جس میں جاہلیت موجود ہے. اس کی وضاحت آگے آئے گی، وہ کیا موقع تھا اور کس بات پہ آپ نے اس کو کہا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا قول، یعنی شرک کا گناہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ سب چیزوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور پھر اگر مومنوں میں سے دو گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دے، تو فرمایا کہ لڑائی کے باوجود انہیں مومن کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا. لڑنا کیا ہے؟ امور اسلام میں سے، امور جاہلیت میں سے. تو امور جاہلیت کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں قرار دیا جاتا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی بات پہ کافر کا فتویٰ مل جاتا ہے.
حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید
قال حدثنا ایوب و یونس عن الحسن عن الاحنف ابن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بکرۃ فقال اين تريد. یہاں پر احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ذهبت میں چلا، میں جا رہا تھا، میں گیا، لانصر کہ میں مدد کروں، هذا الرجل اس شخص کی، اس شخص سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب ان کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کشمکش ہوئی تو احنف بن قیس گھر سے نکلے کیا کرنے کو؟ حضرت علی کی مدد کرنے کو. کہتے میں جا ہی رہا تھا، فلقیانی ابو بکرہ، تو مجھے ابو بکرہ ایک صحابی ہیں راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی میری، وہ مجھے ملے. فقالا تو انہوں نے کہا، اینا تریدو کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قلتو میں نے کہا، انصرو میں مدد کرنا چاہتا ہوں، حاضر رجل اس شخص کی، یعنی حضرت علی کی. قالا انہوں نے کہا، ارجع واپس چلے جاؤ، انہیں مت جاؤ. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اذا التقى المسلمان، اذا جب التقى ملاقات کریں، المسلمان دو مسلمان، بسیفیہما اپنی اپنی تلواروں سے، سیف ایک تلوار، سیفین دو تلواریں، ہما اپنی، فالقاتل تو قاتل، والمقتول اور مقتول یعنی قتل کرنے والا اور ہونے والا، فنار دونوں آگ میں ہیں. فقلت تو میں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول تو مقتول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا اس کا کیا قصور ہے؟ قالا آپ نے فرمایا، انہو بے شک وہ، کانا تھا، حریصن حریص حرص رکھتا، ارادہ رکھتا، علی قتل صاحب ہی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر، یعنی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس ارادے کی وجہ سے وہ بھی قاتل شمار ہوا، چاہے وہ قتل ہی کیوں نہ ہو گیا. ظاہر ہے دونوں میں سے ایک ہی کو ہونا ہے، دونوں تو ہو نہیں سکتے. اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ باہم مسلمانوں کی لڑائی امور جاہلیت میں سے ہے، لیکن اگر مسلمان لڑ پڑے تو ایسی صورت میں ان کو کافر نہیں کہا جائے گا. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لڑنے والوں کو اور تلواریں اٹھانے والوں کو جہنم کی بشارت دی. آپ دیکھیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی؟ امیر معاویہ بھی کاتب وحی تھے. تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، ان بغت بغاوت کرے، احداہما ایک گروہ ان کا، عَلَى الْأُخْرَى دوسرے پر، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اجازت ہے، فقاتلو تو جنگ کرو لڑو، اس سے اللتی تبغی جو بغاوت کرتا ہے، یعنی بغاوت کی شکل میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت ہے. کس لیے؟ اس ارادے سے نہیں کہ میں مسلمان کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس ارادے سے کہ میں بغاوت کو ختم کرنے جا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد ختم ہو جائے، امن کا دور دورہ ہو. اور کیا کہا گیا، تم کس کا ساتھ دو؟ جو فتنے کو ختم کرنا چاہے، اس کا نہیں جو فتنہ ابھار رہا ہو. اب دونوں ہی صحابی ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتے ہیں، تو ان میں سے یہ ہے کہ اگر کسی سے اجتہادی غلطی ہو، یعنی ایک شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا اجتہاد غلط ہو. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد اگر درست فیصلہ کرے تو دگنا اجر، اور اگر غلطی بھی کرے تو بھی اجر. اس لیے ان میں سے جو اجتہادی غلطی پر تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. اس قسم کی جو باتیں ہیں کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا، کس کا کتنا قصور تھا اور یہ کیوں ہوا، یہ سب باتیں، ان کا جواب ہمیں قرآن یہ دیتا ہے، تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک گروہ تھا، تلک امتن قد خلت، گزر چکا، لہا ما کسبت، اس کو مل جائے گا جو اس نے کچھ کیا، جو کمائی کی، ولکم، اور تمہیں کیا ملے گا، ما کسبتم، جو تم نے کمائی کی. ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے کہ کون حق پہ تھا اور کون نا حق، کیا کرو، کام کرو، کیونکہ تمہارا کام تم سے دیکھا جائے گا. بلا تسألون، تم یہ نہ پوچھے جاؤ گے، اما کانو یا ملون، کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا ایسی باتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف اور لڑائی اور جھگڑا اور فرقواریت اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ امت کا اتحاد سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اس باب میں اگلی حدیث ہے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل بن الاحدب عن المعرور قال لقیت ابا ذر، کہتے ہیں کہ میں ابو ذر سے ملا، ملاقات کی، بالربزتی، ربزہ میں، ربزہ مدینہ کے قریب ایک علاقے کا نام ہے، جہاں ابو ذر غفاری مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور بہت سادگی اور عاجزی کی زندگی بسر کر رہے تھے. وعلیہ، اور آپ کے اوپر، حلتن، ایک حلہ تھا. حلہ کیا ہوتا ہے؟ دو کپڑوں سے مل کے بنتا ہے، ایک اس میں ازار ہوتا ہے اور ایک چادر ہوتی ہے، یعنی ایک تیبن سا ہوتا ہے اور ایک اوپر کا کرتا ہوتا ہے، یعنی ایک ڈریس کا نام ہے حلہ. وعلی غلامہ حلتن، اور آپ کے غلام پر بھی ویسا ہی حلہ تھا، ویسا ہی ڈریس غلام نے بھی پہنا ہوا تھا. یعنی آقا اور مملوک میں بظاہر لباس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ایک جیسا پہنے ہوئے تھے. فسألته عن ذلك، تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے تم نے، یعنی غلام کو وہی لباس کیوں پہنایا جو خود پہنا ہے. فقال، تو کہا، انی، بے شک میں نے، صاببت، گالی دی، سب و شتم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے گالی دی، رجلن، ایک شخص کو، اور یہ شخص ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. فأیرتہ، تو میں نے آر دلائی اس کو، بے امہ، اس کی ماں کے ساتھ، یعنی گالی کیا تھی، کیا کہا تھا، یا ابن السودا، اے کالی کے بیٹے، یہ کہنا تھا. فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بے امہ، کیا تو نے اس کو آر دلائی اس کی ماں کی وجہ سے، یعنی اس کو اس کی ماں کی گالی دی. انک امرؤن، یقیناً تم ایک ایسے شخص ہو، فی کا جاہلیہ، جس میں جاہلیت کی بات موجود ہے. یہ پیچھے آپ نے اتنا ٹکڑا حدیث کا بعد کے اس میں پڑھا ہے. تم ایک ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت کی خصلت ہے. اخوانکم خولکم، بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے، خول غلام، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ، کر دیا اللہ نے ان کو، تحت ایدیکم تمہارے ہاتھوں تلے یعنی تمہارا محکوم بنا دیا. فمن کان اخوہ تو جو شخص کے ہو اس کا بھائی تحت یدہ اس کے ہاتھ کے نیچے یعنی اس کے ماتحت فلیطعمہ پس چاہیے کہ اسے کھانا کھلائے مما یاکل اس میں سے جو وہ خود کھاتا ہے ولیلبسہ اور چاہیے کہ پہنائے اس کو مما یلبس اس میں سے جو خود پہنتا ہے ولا تکلفوہم اور نہ تم تکلیف دو ان کو مشقت میں ڈالو ان کو ما یغلبہم جو غالب آ جائے ان پر یعنی جو وہ نہ کر سکے جس کے تلے وہ دب جائیں. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ پھر اگر تم انہیں تکلیف دو فَأَعِينُوهُمْ تو ان کی مدد بھی کیا کرو یعنی وہ ڈسٹنس مٹا دیا جو دوسری قوموں اور دوسرے ادیان میں آقا اور محکوم کے درمیان ہے وہ فرق ختم کر کے ایک مساوات قائم کی. یہاں پر اصل چیز جس کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ کہ ایک شخص صاحب ایمان متقی ہوتے ہوئے بھی انسانی کمزوری کے تحت اس سے کوئی زبان سے یا عمل سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو کیونکہ انسان ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بلند مرتبے کے صحابی ہیں لیکن انسان تھے اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے جو غلاموں میں سے تھے اور بہت سے مشرکین مکہ آپ کو معلوم ہے سرداران مکہ اس لیے آپ کی محفل میں نہیں آتے تھے کہ یہاں بلال بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بلال اتنے ہی عزیز تھے جتنے حضرت عمر یا حمزہ عزیز تھے. تو سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے ایمان میں کمی نہیں آتی. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک نیا دور تھا ایک نئی زندگی میں داخل ہونا تھا کہ جس میں غلام کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھو کیونکہ اس معاشرے میں یہ روایت پہلے نہیں تھی اس لیے کبھی کبھی پچھلی عادت پہ لوٹ آتی. یہ بڑا نیچرل ہے ہم سب بھی ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے. مثلاً ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا اس نے شروع کی کبھی کبھی ایسا وقت ہے پھر سستی کر گیا مثلاً. یا اسی طرح اگر کسی شخص کو بدزبانی کی عادت ہے کنٹرول کرتا پھر کسی وقت کوئی بات نکل جاتی ہے تو وہ ایک عادت ایسی چیز ہے کہ جو انسان پہ بعض وقت غالب آ جاتی. تو اسی لا علمی نام کے منہ سے یہ بات نکل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جاہلیت کی بات ہے یعنی ایمان کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے گالی دیے نہیں. اور پھر آپ نے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تلقین فرمائی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتایا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری نے زمین پر اپنا چہرہ رکھ دیا اپنا گال رکھ دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال مجھے معاف نہ کر دے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی عاجزی تھی ان میں تکبر نام کو نہیں گزرا تھا. لیکن ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک کرتے ہیں ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے اور ان کی بیسک انسانی ہیومن نیسیسٹیز جو ہیں ان کا بھی خیال نہیں کرتے. تو یہ جب ایک شخص مسلمان ہو کر امت اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بنیادی حقوق برابر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گھر کا آدھا مال ان کے حوالے کر دو کہ یہ تمہارا ہو گیا نہیں لیکن ان کو انسان سمجھو. باب ظلم دون ظلم ظلم بمانا گناہ یعنی ایک گناہ دوسرے گناہ سے کم ہوتا ہے. دونا کا مطلب ہے علاوہ یا اس سے کم. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ حا قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت. عبد الله سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جب نازل ہوئی یہ آیت الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ولم يلبسوا اور نہ ملایا ایمانهم اپنے ایمان کو بظلم ساتھ ظلم کے قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اینا کون سا ہم میں سے ایسا ہے کہ لم یظلم اس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو یعنی اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. فانزل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت ان الشرک لظلم عظیم کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عام گناہ کیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کہ شرک دیتا ہے کیونکہ شرک ہی اصل میں ظلم ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ تو سب سے ہو ہی جاتے ہیں. باب و علامت المنافق منافق کی علامت کا باب. حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق، منافق کی نشانی ثلاثن، تین ہیں، اذا حدث، جب بات کرے، کذب، جھوٹ بولے، واذا وعد، اور جب وعدہ کرے، اخلف، خلاف کرے، واذا اؤتمن، اور جب امانتی بنایا جائے، خانہ، تو خیانت کرے۔ یعنی یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے جس میں ایک دل میں انسان کافر ہو، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اظہار کرے، کچھ کام اسلام کے کرے، کچھ کفر کے کرے۔ اور دوسرا عملی نفاق، تو بعض لوگ جو دل میں کافر ہوتے ہیں ان کے عمل میں بھی یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، یعنی وہ پھر ان چیزوں کا پاس رکھ نہیں سکتے، کیونکہ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا اور امانت کا لحاظ اور اس کی پاسداری کرنا، یہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ہوتے وہ مومن ہیں لیکن ایسے مضبوط مومن نہیں ہوتے کہ ان کے ایمان سے ان اعمال کی بھی مضبوطی آئے، اس لیے وہ عملی نفاق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن عملی نفاق سے لازم نہیں ہوتا کہ وہ دل میں بھی پکے منافق ہیں۔ ہمیں ان پر، مثلا اگر کسی شخص کا جھوٹ ثابت ہو جائے، تو آپ کو حق نہیں کہ آپ اسے منافق کا تانا دیں۔ یہ منافقت کی علامت ہے، نشانی ہے، یعنی عملی نفاق ہے، مراد یہ ہے۔ حدثنا قبیصة بن عقبة قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبداللہ بن مرہ عن مسروق عن عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع، قولی حدیث ہے، چار باتیں، من، جو کوئی، کننا، ہوگی، فی ہی، اس میں، یعنی یہ چار باتیں، کانا، ہوگا، منافقن، منافق، خالص، خالص، پکا، ومن کانت، اور جس میں ہوگی، فی ہی، اس کے اندر، خصلتن، ایک خصلت، منہن، ان خصلتوں میں سے، کانت، ہوگی، فی ہی، اس میں، خصلتن، ایک خصلت یا عادت، من النفاق، نفاق میں سے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس کو بھی چھوڑ دے۔ وہ کیا ہے چار؟ اذا اؤتمن، جب امانتی بنایا جائے، خانہ، تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ، اور جب بات کرے، کَذَبَ، تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ، اور جب عہد کرے، غَدَرَ، تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ، اور جب لڑائی جھگڑا کرے، فَجَرَ، تو حد سے نکل جائے، یعنی نا حق کی طرف چلے، فَجَرَ، فسق و فجور، یعنی حق کو چھوڑ دینا، باطل کی طرف مائل ہو جانا۔ تو مراد یہاں بھی عملی منافق ہے، اعتقادی منافق نہیں، کیونکہ اعتقادی منافق اور ہوتا ہے، کیونکہ یہ خصلتیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان برائیوں میں سے کسی برائی کا ارتکاب کرے گا، تو پھر اس کے اندر منافقت کی بو آئے گی، یا منافقت کی علامت پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں مل کر اس کے دل کو بھی منافق کر دیں، لہذا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ایک انسان پوری طرح سچا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان میں سے آخری خرابی کو بھی اور آخری علامت کو بھی اپنے سے دور نہ کر دے۔ تابعہ شعبۃ عن الاعمش، شعبہ نے بھی اس حدیث کو اعمش سے روایت کیا ہے۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، لیلۃ القدر کو کھڑے ہونا، قیام کرنا، شب بیداری کرنا، نماز پڑھنا، من الایمان، ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس کی بھی استطاعت اور طاقت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ایمان ہو، اور یہ بھی ایمان کی علامت ہے ایک طرح سے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم، جو کھڑا ہوا، جس نے قیام کیا، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو، ایمانا، ایمان کے ساتھ، و احتسابا، اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کر کے، غفر له، بخش دیے گئے اس کے، ما تقدمہ، جو پہلے ہوئے، من ذنبی ہی، اس کے گناہوں میں سے، یعنی ریاکاری نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور پورے ایمان اور اعتماد اور یقین کے ساتھ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا، کھڑا ہوا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ ایمانن کا لفظ یہاں کیا ظاہر کرتا ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام ایمان کی علامت ہے۔ بعد الجہاد من الایمان، جہاد ایمان میں داخل ہے، یا ایمان میں سے ہے، یا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے نفاق کی نشانیاں بتائیں، اب ایمان کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں۔ حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارۃ قال حدثنا ابو زرعۃ بن عمرو بن جریر قال سمعت ابا ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ ذمہ لے لیا اللہ نے لمن خرجا واسطے اس کے جو نکلا فی سبیلہ اس کے راستے میں لا یخرجہ نہیں نکالا اس کو الا ایمان مگر ایمان نے بھی میرے ساتھ وہ تصدیق اور تصدیق نے برسلی میرے رسولوں کے ساتھ ان ارجعہ کہ میں لوٹاؤں اس کو بما ساتھ اس کے جو نالا اس نے پایا من اجرن اجر میں سے او غنیمتن یا غنیمت کے مال میں سے او ادخلہ الجنہ یا میں داخل کروں اس کو جنت میں ولولا اور اگر نہ ہوتا ان اشق علی امتی کہ زیادہ مشقت والا میری امت پر اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر بڑا بھاری ہو جائے گا ما قعدت نہ میں بیٹھتا خلفا پیچھے سریتن کسی سریے کے وا اور لوددت البتہ میں چاہتا ہوں انی اقتلو کہ میں قتل کیا جاؤں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم احیا پھر میں زندگی دیا جاؤں زندہ کیا جاؤں ثم اقتل پھر میں قتل کیا جاؤں ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں ثم اقتل پھر قتل کیا جاؤں. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ذمہ داری لے لی ہے, انتدبا اس کی کفالت کی ہے یا اس کے ثواب اور اس کی بہترین جزا کا وعدہ کر رکھا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے یعنی جہاد کے لیے. اور کیوں نکلتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. لا یخرجہ الا ایمان بی کہ اللہ پر ایمان کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. تو جہاد کا تعلق کس سے ہو گیا؟ ایمان سے ہو گیا. وہ تصدیق برسلی اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتے ہوئے نکلتا ہے. ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت کہ میں کیا کروں, لوٹاؤں اس کو ساتھ اس کے جو اس نے پایا مال غنیمت میں سے یا اجر میں سے. اور اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ کیا کرے, ادخلہ الجنہ اس کو جنت میں داخل کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر بڑا بھاری ہو جائے گا کہ ہر جنگ میں شریک ہونا وہ اپنے اوپر لازم کر لیں گے, کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان چاہتے ہوئے بھی جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا یا ہر شخص نہیں نکل سکتا, تو آپ فرماتے کہ میں ان جنگوں میں بھی ضرور شریک ہوتا جن میں میں اب شریک نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ دو بڑی اصطلاحیں, ایک غزوہ اور ایک سریہ. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے, اور سریہ جو آپ نے بھیجا صحابہ کرام میں سے کسی کو امیر بنا کر لیکن خود اس میں شریک نہیں ہوئے. فرمایا کہ میں سریہ میں بھی خود شریک ہوتا, پیچھے نہ بیٹھتا, کیونکہ جہاد کا اتنا بڑا اجر ہے. اور میں تو اپنے لیے یہ چاہتا ہوں کہ میں تو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں, پھر زندگی ملے پھر قتل ہو جاؤں, پھر زندگی ملے پھر قتل ہو جاؤں. یعنی اتنا باعث لذت ہے اللہ کے راستے میں جان دینا. اور آپ نے اپنی مثال دے کر اس لیے فرمایا تاکہ دوسرے لوگوں کے اندر بھی اس کا شوق پیدا ہو. اور یہ شوق اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے جزا ملنے کی توقع ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد, ایمان اور بھروسہ ہو. لہذا جہاد میں جانے والے اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں, اور جہاد میں وہی جا سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہوگا, اور اس کا شوق اتنا ہی کسی کے اندر ہوگا جتنا اس کے اندر ایمان کی قوت بھری ہوئی ہوگی. بعد تطوع قیام رمضان من الایمان. تطوع نفل نماز پڑھنا, تطوع خوشی سے کرنا, قیام رمضان رمضان کا قیام یعنی رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا جو ہے من الایمان, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, یہ بھی ایمان کی علامت ہے, ایمان کا جز ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, آپ نے فرمایا من قام رمضان جس نے قیام کیا رمضان کو یعنی رمضان کی راتوں میں, ایمانا ایمان کے ساتھ, و احتسابا اور نیت اجر کی ہوئی, احتساب حسبہ سے آگے اس کی وضاحت آئے گی, غفر له بخش دیے گئے اس کے ما تقدم جو پہلے ہوئے من ذنبہ اس کے گناہوں میں سے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی تراویح پڑھنا ضروری ہے, کوئی فرض ہے؟ جی فرض نہیں, لیکن ایمان کی علامت ہے, اللہ سے محبت کا اظہار ہے. اور جو اسی نیت سے یعنی اپنے رب کی خاطر اس نماز کو خواہ وہ فرض نہیں تطوع ہے نفل ہے ادا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بعد صوم رمضان احتساب من الایمان, رمضان کے روزے اجر کی نیت سے رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ بھی ایمان کا اظہار ہے. اور یہ حدیث کیوں لائے ہیں کہ جو شروع میں آیا تھا کہ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اور اس میں رمضان کے روزے بھی شامل تھے، لہذا اس کی یہ تفسیر لا رہے ہیں یہاں پر امام بخاری. باب الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، یعنی اسلام ایک آسان دین ہے. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الدین الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین الحنیفیت، جو یکسو ہے، السمحت، سیدھا سادہ ہے، آسان ہے. حنیفیہ کا لفظ جو ہے ہے نون فے سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت حنیفن بار بار قرآن پاک میں ذکر ہوئی کہ ہر چیز سے کنارہ کش ہو کے سب سے زیادہ جو ذات انہیں محبوب تھی وہ اللہ رب العزت کی تھی. اور حنیفیہ وہ دین جس میں انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی ذات کو اپنا مقصود بنا لے. اور سمحا کا مطلب ہوتا ہے سخاوت کرنا. اور سمحا وہ دین جو سیدھا سادہ آسان ہے، جس میں سخاوت اور دینے کا درس ملتا ہے، جو دوسروں کے لیے دلوں کو کھولتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، یعنی دین میں دو پسندیدہ ترین علامات ہیں، نمبر ایک یکسو ہو جانا اللہ کے لیے، اور نمبر دو لوگوں سے لینے کی بجائے ان کو دینے والا بننا، یعنی سخاوت کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا. اس کے لیے دلیل لاتے حدیث میں، حدثنا عبد السلام ابن مطہر قال حدثنا عمر ابن علی عن معن ابن محمد بن الغفاری عن سعید ابن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین آسانی کا نام ہے، ولن، اور ہرگز نہیں، یشاد، مقابلہ کرے گا، الدین دین سے، احد، کوئی ایک، الا، مگر، غلبہ، غالب آ جائے گا اس پر، یعنی دین اس پہ غلبہ پا جائے گا. فسددو، بس ٹھیک رستے پہ چلو، درست چلو، وقاربو، اور قریب رہو، وابشرو، اور خوش رہو، وتعینو، اور مدد لو، بالغدوتی، صبح کی چہل قدمی سے، والروحتی، اور شام کی چہل قدمی سے، وشیء من الدلجتی، اور اخیر رات کی چہل قدمی سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسانی کا نام ہے، یعنی دین میں سختی نہ کرو، ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ لا دو. ولن یشاد الدین احد، اور جو کوئی دین کے معاملے میں سختی برتے گا، دین سے مقابلہ کرے گا، دین میں حد سے بڑھنے کی کوشش کرے گا، ایکسٹریمسٹ ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ الا غلبہ، دین اس پہ غالب آ جائے گا، یعنی وہ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اگر کوئی شخص اپنے اوپر سات یا دس نمازیں فرض کر رہا ہے، یا نوافل کو بھی فرض کے درجے میں پڑھتا ہے، تو ایسا شخص نبھا نہ سکے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ جی میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، تو دین آسانی کا دین ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ نہیں مراد. جو فرض ہے وہ فرض ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آئے بھی اتنے کیے جو انسان کے بس میں ہے، استطاعت میں ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ مراد اس سے وہ ہے جو آگے آ رہی ہے، فسددو، سب سے پہلے درست چلو، ٹھیک ہو کر چلو. یعنی دین میں اعتدال کس چیز کا معنی ہے؟ کہ جو فرائض ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرو، یعنی الزم السداد، والسداد هو الاعتدال، یعنی اعتدال کی راہ اختیار کرو. اور اگر یہ نہ کر سکو، قاربو، تو اعتدال سے قریب رہو، افراط اور تفریط سے بچو، نہ کوئی کام حد سے زیادہ کرو اور نہ فرض کو بھی چھوڑ دو، یہ دونوں چیزیں نہیں درست. یعنی قاربو، درستی کے قریب تر رہو، وابشرو، اور خوشخبری دیا کرو اور خوش رہا کرو. یعنی ہمارے ہاں دین کا کیا تصور ہے کہ جو شخص دیندار ہو وہ ہنسے نہ، اس کے ماتھے پہ تیلیاں چڑھی ہوئی ہوں، اس کا لہجہ خشک ہو، وہ دوسروں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا رویہ اختیار کرے، اور وہ زندگی کی کسی نعمت سے متمتع نہ ہو، یہ دین نہیں ہے. اب شروع، یعنی خوشخبری دیا کرو، خوش رہا کرو. کیونکہ کیا کہا جاتا ہے کہ مومن کے چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے، دل اس کا غمگین ہوتا ہے. یعنی غم دل میں ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو ستانے کے لیے. وستعینو، اور مدد لیا کرو، کس میں؟ عبادت میں. بالغدوۃ والروحۃ، کچھ صبح کی چہل قدمی سے، کچھ شام کی چہل قدمی. اب یہ لفظ تو اس طرح استعمال ہوئے، اس سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کیا کرے، یعنی اپنے جسم کا بھی حق ادا کرے، اور اس میں یہ چہل قدمی کی بات ہوئی، اور کچھ علماء نے اس کا معنی صبح اور شام کی عبادت لی ہے، کہ جیسے نماز پڑھتا ہے انسان صبح گھر سے نکل کر، خاص طور پر مرد مسجد میں جاتے ہیں تو کیا کر رہے، چہل قدمی کر کے جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص دن کے کناروں پہ رات کے کناروں پر نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ اعتدال کے دین پر ہے، وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. وشی امنت دل جاتے، اور رات کے ایک حصے میں بھی کچھ چہل قدمی سے مدد لو، یعنی نفل وغیرہ بھی، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو، تہجد پڑھنے والا بھی اعتدال میں ہی ہے. لیکن ساری رات جاگ کے گزارے انسان اور رات کا کچھ حصہ بھی نہ سوئے، جیسا کہ وہ ایک حدیث میں آئے گا کہ ایک عورت کے بارے میں حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ساری رات جاگتی ہے اور سوتی نہیں، تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا. یہ ہے حد سے بڑھنا. سوال ہے کہ وہ جو جہنم سے نکالے ہوئے لوگوں کے جسم اگیں گے تو کیا وہ باریک دانے ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہے. قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کی کھالیں جل جائیں گی اور پھر کھال بدل جائے گی، پھر بدلی جائے گی. مراد یہ کہ جسم تو جسم ہی ہوں گے، اور جلی ہوئی کھالیں کوئلے کی طرح لا کے ڈالے جائیں گے تو پھر وہ اس طرح اگیں گے جیسے ایک بیج اگتا ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ باریک پس جائیں گی. ایک اور سوال ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں اور دوسرے شخص کو اس سے اچھا سمجھتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کو اوندھے منہ دھکیل نہ دے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ایمان کے نچلے درجے پہ ہوتا ہے، اگر اس کو بیت المال سے نہیں دیا جائے گا، جیسے مؤلفۃ القلوب کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے دین کو ہی چھوڑ کے کفر کی طرف پلٹ جائے اور لا الہ کا ہی انکار کر دے، اللہ رسول کا انکار کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو سچے اور پکے اور اپنے مومن تھے ان کو بعض اوقات یعنی دینے کے معاملے میں پیچھے رکھتے، اور ایسے لوگوں کی دلجوئی کے لیے کہ وہ اسلام سے محبت کر سکے ان کو ترجیح دیتے تھے. ایک سوال ہے کہ حدیث میں بعض اوقات آتا ہے کہ ان فلان، تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے اس کا نام؟ اس کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں المبہمات کے نام سے، کہ احادیث میں جہاں کسی شخص کا نام واضح طور پہ نہیں بتایا گیا تو اس سے مراد کون ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے، تو اس پہ پوری پوری کتابیں موجود ہیں. الاسماء المبہمہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی ہیں، ان سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے ایچ اینڈ ایوری ورڈ کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو چونکہ ہمارا اصل مقصد اس وقت حدیث سے ایک طرح سے مانوس ہونا ہے، گزرنا ہے، اور اسے ایک دفعہ اپنی زندگی میں یا اپنے دماغ سے ان چیزوں کو گزار دینا ہے، تحقیق کے اور اس کے اندر تفصیل کے اور علمی نکات جو ہیں وہ بہت اور بھی ہیں. محدثین کا جو طریقہ تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو علمی مجالس ہوتی تھی اس میں نمبر ایک برکت کے لیے، اور نمبر دو علم کے لیے، اور پھر اس علم کی برکت سے کچھ نہ کچھ عمل کے لیے احادیث کو اس طرح، یعنی اتنا بھی بعض وقت ایکسپلین نہیں کیا جاتا تھا جتنا میں کر رہی ہوں. یعنی چونکہ ان کے ہاں تو یہ بہت ساری چیزیں نون تھی، ہم تو ان سب سے اجنبی ہو کے رہ گئے، اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہلکا سا اس کو وضاحت بھی اس کی کی جائے. یعنی اس کی قراءت اس طرح ہوتی تھی کہ جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو اب بھی آپ مدارس میں جا کے دیکھیں تو جب بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے تو اس میں صرف ریڈنگ ہو، کہیں کہیں رک کے کوئی بات واضح کر دی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے نہ تو ایک افراد کا رستہ اختیار کیا، نہ تفرید کا، نہ ایک کہ میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں، اور نہ دوسرا کہ جس میں کچھ بھی نہ بتایا جائے اور صرف ترجمہ کیا جائے. تو ہلکا پھلکا اتنا کہ وہ احادیث کچھ نہ کچھ مانوس ہم ان سے ہو جائے، کہ کہیں اور پڑھیں تو ان کا بنیادی مطلب جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو. یہ حضرت سعد کے وہ حدیث جس میں وہ تکرار کر رہے تھے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس شخص کو آپ کیوں نہیں دے رہے، اور وہ کہہ رہے تھے یہ تو بڑا مومن ہے، تو آپ نے فرمایا مسلمن، یعنی مومن نہ کہو مسلم کہو. تو پھر یہ اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا کہ جس کی اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو دے دیا، تو اس کو مومن کیوں نہ کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی شخص کے دل میں کسی نے جھانک کر نہیں دیکھا کہ کسی کے بھی ایمان کا حال کیا ہے، لہذا کسی کے بھی ایمان کے تم دعوے نہ کرو، اس کی ظاہری حالت پر اس سے معاملہ کرو. تو مسلم ظاہری حالت ہے، یعنی اس کی ظاہری حالت دوسروں کی نسبت اسلام میں اچھی ہے، اس لیے مومن نہ کہو مسلم کہو. خاوند کی ناشکری بھی کفر ہے، اور ایک کفر دوسرے سے کم ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اور ایک شوہر کی، تو ان دونوں کے درجے میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری شوہر کی ناشکری سے بڑی ہے کہ اس کے احسانات ہم پر بڑے ہیں. تو کفر دون کفر کا مطلب یہ ہے کہ ایک کفر بہت بڑے درجے کا کفر ہوتا ہے، لیکن دوسرا بھی کفر ہو سکتا ہے یا ناشکری ہو سکتی ہے، لیکن وہ درجے میں کم ہوتی ہے۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں دیکھی گئی ہے، لیکن اگر شوہر ایسی بات اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی تو شوہر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں کہ جہنم میں صرف عورتیں ہی نہیں ہوں گی، مرد بھی ہوں گے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے یکفرن العشیر، اور عشیر کا لفظ جو ہے یہ عورت کے لیے اور مرد کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احسان کی ناشکری جو ہے بدترین گناہوں میں سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی کو صدقہ خیرات کرتا ہے یا اس کو مال دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے پیچھے اذیت یا احسان جتاتا ہے، تو ایسا اذیت جتانا جو ہے اس کے صدقہ خیرات کو برباد کر دیتا ہے۔ اس موقع پہ آپ کو یہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو دوسرے پر احسان کرے اور پھر اس احسان کو جتائے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر بیوی ایسا کرتی ہے تو گناہ گار ہوگی، شوہر ایسا کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ کسی کا بھی احسان نہ ماننا یا احسان کا انکار کرنا یا احسان کر کے جتانا اور اذیت دینا یہ بدترین گناہوں میں سے ہے۔ منافق جب جھگڑے تو ناحق کی طرف چلے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زیادتی کرے، گالی گلوچ پہ اتر آئے، یہ مراد ہے۔ حسبتن سے احتساب تو کس لفظ سے ثواب ہے؟ حسبتن اصل روٹ تو ہے سین بے ہے، جس کا معنی شمار کرنا ہوتا ہے اور پھر حساب کرنا، تو اس سے ایک مجازی معنی مراد ہے کہ اپنا حساب کرنا کہ اچھا کام کیا یا برا، اور اچھائی کا حساب کرنا کہ میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کس لیے میں کر رہا ہوں، یعنی اس بات کا بھی حساب کرنا، اس بات کا جائزہ لینا، اپنے آپ کو جانچنا، اس سے پھر معنی ثواب کا نکلتا ہے۔ اور ثواب کا معنی کیا ہے؟ ثواب کا معنی ہے پلٹنا اور لوٹنا، اور ثوب سے ہے یہ لفظ، یعنی انسان جو عمل کرتا ہے وہی اس کو پلٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایسی آیات موجود ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہیں لوٹا دیے گئے۔ احتساب اور ثواب میں فرق کیا ہے؟ ثواب تو جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور احتساب کا مطلب یہ کہ جزا کی توقع یا جزا کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کام کرنا، یا اپنا حساب لینا، یا اپنا جائزہ لینا، یا اپنی نیت کا حساب لینا، یا نیت کو جانچنا۔ کیا میں رمضان کی حدیث پڑھ کر بخشش کی گارنٹی محسوس ہوئی؟ کیا پتہ ہمارا قیام قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک طرف ڈرنا بھی چاہیے کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوا کہ نہیں، اور دوسری طرف ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے، نہ ایسی امید کہ اللہ کا ڈر ہی دل سے نکل جائے اور انسان گناہوں پہ شیر ہو جائے، اور نہ ہی ایسا خوف کہ انسان مایوسی کو پہنچ جائے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ رجا اور خوف، یعنی امید اور خوف دونوں کے درمیان کی کیفیت۔ جیسے ایک شخص فوت ہو رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کس طرح پاتے ہو اپنے آپ کو، تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی بہت ہوں، لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کس بات پہ پکڑا جاؤں۔ تو یہی دراصل ایمان کی پہچان ہے۔ کتاب الایمان میں ہر اچھے عمل کے ساتھ ایمان و احتسابن کا کنڈیشن آیا ہے، مگر دن میں ہم کئی اچھے عمل بغیر نیت کے کر لیتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دن کے شروع یا آخر میں ہم کلیکٹیولی دن کے سارے کام کی نیت کر لیں؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے، صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے یہ نیت کر لیں، اور اس نیت کو بار بار دل میں دہراتے بھی رہیں اور چیک بھی کرتے رہیں۔ مثلاً آپ یہاں آئے ہیں تو کسی وقت بیٹھے بیٹھے سوچا کریں کیوں آئی ہوں، کیا نیت ہے۔ تو یہ جو احتساب ہے نا، یہ اسی کا نام ہے۔ یعنی ایمان آپ کو لے کے آیا، اور احتساب آپ کو بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں۔ ہاں، آپ شروع کرنے سے پہلے، ضروری نہیں کہ آج آپ جب گھر سے نکلی تو آپ یہ سوچ کے ہی نکلی ہوں کہ میں ایک نیک کام کو جاری ہوں اور اللہ کے لیے جاری ہوں، لیکن جس دن آپ نے ارادہ کیا کہ آپ نے یہ علم حاصل کرنا ہے، تو اس دن ظاہر ہے آپ نے نیت کی ہوگی، گھر کے بڑی مشکلیں ہوگی، آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کی خاطر، وہ جو کہہ دینا ہوتا نا، اچھا اللہ کی خاطر یہ تکلیف اٹھا لیتے ہیں، تو وہ نیت وہیں سے ہو گئی۔ اور بار بار بیچ میں تھوڑا تھوڑا جائزہ لیتے رہے کہ وہ نیت باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ ہم جو نیریٹو ہیں ان کے بیک گراؤنڈ اور ناموں کو جانیں۔ یہ اپنا جگہ پر امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن اس سٹیج پر نہیں۔ ابھی آپ ٹیکسٹ پر ہی توجہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ میں اگر آپ نے بہت سی چیزیں شروع کر دی تو ایک بھی نبھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ علم کہیں جا کر ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے فی الحال آپ کی جو توجہ ہے، اور جو میں سب سے یہ چاہوں گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ ٹیکسٹ کو سمجھ جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کبھی موقع دے کہیں اور پڑھنے کا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں پھر کوئی ایسی مجلس سجانے کا موقع دے، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ دوسرے جو چیزیں ہیں جیسے نیریٹرز کے نام وغیرہ ہیں یا اور چیزیں، ان کی طرف بھی ہم زیادہ ڈیٹیل میں جا سکتے، کیونکہ علم کی تو کوئی حد ہی نہیں۔
تمام حاضرین محفل کی انفارمیشن کے لیے بتا دیجئے کہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہے. میرا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی طرح بغیر وضو اور پیریڈز کے دنوں میں بھی عربی ٹیکسٹ کو ٹچ کرنا منع ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح نہیں ہے جیسے قرآن پاک کے الفاظ ہیں. پیریڈز کے دنوں میں اس کتاب کو پکڑ بھی سکتی ہیں اور عربک ورژن کو ٹچ بھی کر سکتی ہیں, لیکن یہ کہ احتیاط بہتر ہے اور جتنا بھی ادب اور احترام ہم ہو سکے کریں, لیکن اس کو ان دنوں میں پڑھا بھی جا سکتا ہے اور کتاب کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے, اور ایون اگر لکھتے ہوئے کوئی ورڈز آ جائے بیچ میں حدیث کے ہاتھ کے نیچے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ دیکھ لیے کہ ساتھ ساتھ آیات بھی ہوتی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی بے احتیاطی کریں کہ بیچ میں آیات بھی ساتھ ہی چھو لی جائیں. اس لیے بغیر وضو کے, کیونکہ وضو کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے, ایک روحانیت انسان کے اندر ہوتی ہے, تو علم کے سیکھنے اور سکھانے میں وہ چیز بہت مفید ہوتی ہے. تو حتی الوصا اگر ہو سکے تو وضو کے ساتھ ہی رہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.